منگل 18 نومبر کے سیربین کے ساتھ شفیع نقیجہ مئی کا سلام۔ بیت المقدس مشرقی یروشلم کا علاقہ پھر تشدد کی لپیٹ میں آیا ہے، ناکہ بندی ہے، جھڑپیں ہو رہی ہیں۔ تجزیہ کار بولا،
غزہ کی تباہی اور ہلاکتوں کے بعد یوں سمجھے کہ ایک تیسرے انتفاضہ کا آغاز ہونا لازم ہو چکا ہے۔
تفصیل یہ موضوع عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، عبداللہ فاروقی سے خبریں سنیے۔ اسرائیلی پولیس کا کہنا ہے کہ یروشلم میں یہودیوں کی عبادت گاہ پر حملے کے نتیجے میں 2 حملہ آوروں سمیت 6 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ ظہیر الدین بابر۔
پولیس کے مطابق پستول، چھریوں اور چاقوؤں سے لیس 2 افراد نے یہودیوں کی عبادت گاہ میں لوگوں پر حملہ کیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ دونوں حملہ آور مشرقی یروشلم کے رہائشی فلسطینی تھے۔ اس حملے کے بعد فائرنگ سے دونوں حملہ آوروں کو ہلاک کر دیا گیا۔ حملے کے بعد اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نتن یاہو نے کہا ہے کہ وہ اس قسم کے واقعات کو روکنے کے لیے سخت اقدامات کریں گے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ یہ حماس اور فلسطینی صدر محمود عباس کی جانب سے اشتعال انگیزی کا نتیجہ ہے جس کو دنیا بڑے سکون سے نظر انداز کر رہی ہے۔ ادھر فلسطینی صدر محمود عباس نے ان حملوں کی مذمت کی ہے۔
نیپال کے دفتر خارجہ نے اعلان کیا ہے کہ سارک اجلاس کے لیے وزیر اعظم پاکستان اپنی بلٹ پروف گاڑی اپنے ہمراہ لائیں گے۔ ماجرا کیا ہے، سنیے طاہر عمران سے۔
برطانوی خبر رساں ایجنسی رائٹرز سے بات کرتے ہوئے نیپال کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ حکومت پاکستان نے بھارت سے لائی گئی بلٹ پروف گاڑی استعمال کرنے سے معذرت کر لی ہے۔ نیپالی دفتر خارجہ کے مطابق تمام رہنماؤں کے لیے بلٹ پروف گاڑیوں کا بندوبست کیا گیا ہے، لیکن اگر کوئی رہنما اپنی گاڑی لانا چاہے تو لا سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ 26 نومبر سے شروع ہونے والے 2 روزہ سارک اجلاس کے لیے نیپالی حکومت کے پاس 2 بلٹ پروف گاڑیاں ہیں، جبکہ مزید 6 گاڑیاں بھارت سے کرائے پر لی گئی ہیں۔ تاہم پاکستانی دفتر خارجہ کی ترجمان تسلیم اسلم نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس قسم کی کوئی پیشکش نہیں کی گئی ہے۔
پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع چارسدہ کے علاقے شب قدر میں پولیس کی وین کے قریب اب سے کچھ دیر پہلے دھماکہ ہوا ہے، جس میں 2 پولیس اہلکار زخمی ہو گئے ہیں۔ مقامی لوگوں نے بی بی سی کے نامہ نگار کو ایک پولیس اہلکار کے ہلاک ہونے کی بھی اطلاع دی ہے، لیکن سرکاری حکام اور اسپتال انتظامیہ نے اس کی تصدیق نہیں کی۔ ادھر غیر قانونی تنظیم تحریک طالبان پاکستان کے دھڑے جماعت الاحرار نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کئی پولیس اہلکاروں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ امریکی خفیہ ادارے سی آئی اے کا کہنا ہے کہ شام میں جنگجوؤں کے ساتھ 80 ممالک کے 15,000 سے زیادہ غیر ملکی جنگجو لڑ رہے ہیں۔ ایجنسی کے مطابق بعض ممالک نے شام جانے والوں کو روکنے کی کوششوں میں اضافہ تو کیا، لیکن بہت سے ممالک نے اس طرف سے آنکھیں بند کر رکھی ہیں۔ یورپی کمیشن نے برطانیہ اور ہالینڈ میں برڈ فلو کے نئے کیسوں کی اطلاع سامنے آنے کے بعد اسے مزید پھیلنے سے روکنے کے لیے نئے حفاظتی اقدامات کو اپنایا ہے۔ ان اقدامات میں متاثرہ علاقوں میں جانوروں کو ہلاک اور ان علاقوں سے پولٹری مصنوعات کی فروخت پر پابندیاں عائد کرنا شامل ہیں۔ ہالینڈ کی حکومت نے ایک پولٹری فارم میں H5N8 کی موجودگی کی اطلاع دی تھی۔ یورپی کمیشن کے مطابق برڈ فلو وائرس کی یہ قسم انسانوں کو بھی متاثر کر سکتی ہے۔ انڈونیشیا کی پولیس پر خواتین اہلکاروں کی بھرتی کے دوران کنوار پن کے ٹیسٹ کرانے پر شدید تنقید کی جا رہی ہے۔ ظفر سید۔
انسانی حقوق کی تنظیم ہیومن رائٹس واچ نے انڈونیشیا کے 6 مختلف شہروں میں ان واقعات کے بارے میں تحقیق کی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ یہ ٹیسٹ خواتین کی تحقیر اور تذلیل کا باعث بن رہے ہیں۔ ان ٹیسٹوں کے دوران خواتین کو پابند کیا جا رہا ہے کہ جب وہ نوکری کے لیے درخواست دیں تو غیر شادی شدہ اور کنواری ہونی چاہیے۔ پولیس کے ترجمان نے رونی سومپی کے حوالے سے کہا ہے کہ کنوار پن کے ٹیس�ט تمام امیدواروں کی صحت کے مجموعی تجزیوں کا حصہ ہیں۔
ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف کا کہنا ہے کہ ایران کے جوہری پروگرام پر معاہدہ اب بھی ممکن ہے۔ آج ویانا میں ایران اور عالمی طاقتوں کے ساتھ مذاکرات کا آخری مرحلہ کچھ ہی دیر قبل شروع ہوا ہے۔ جواد ظریف نے کہا کہ کسی معاہدے کے نہ طے پانے کی صورت میں مغربی ممالک کے مطالبات خاصے بڑھ جائیں گے۔ جواد ظریف امریکہ، برطانیہ، فرانس، جرمنی، روس اور چین کے ساتھ عبوری معاہدہ ختم ہونے میں 6 دن قبل مذاکرات کر رہے ہیں۔ کینیا کے دارالحکومت نیروبی کی پولیس نے کم از کم 100 افراد کو ایک خاتون کے سرعام کپڑے پھاڑنے کے الزام میں گرفتار کیا ہے۔ چند لوگوں نے ایک بس اسٹاپ پر کچھ دن قبل ایک خاتون کے کپڑے یہ کہہ کر پھاڑ دیے تھے کہ وہ انہیں اشتہا دلا رہے تھے۔ جاپان کے وزیر اعظم شنزو آبے نے ملک میں طے شدہ مدت سے 2 سال قبل انتخابات کرانے کا اعلان کیا ہے۔ ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ پارلیمان کو رواں ہفتے کسی وقت تحلیل کر دیں گے اور وہ ایک غیر معروف مگر سیلز ٹیکس میں طے شدہ اضافے کو بھی فی الحال ٹال رہے ہیں۔ اور عراق کے سرکاری ٹیلی ویژن پر ملک میں بجی کے مقام پر تیل کے کنوؤں کو دولت اسلامیہ کے قبضے سے بظاہر آزاد کرانے کے براہ راست مناظر دکھائے گئے ہیں۔ ان مناظر میں دکھایا جا رہا ہے کہ فوجی گاڑیوں پر عراقی پرچم لہرا رہے ہیں اور وہ تیل کے کنوؤں کے گرد چکر لگا رہی ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
ہمارے نام نگار، قریہ قریہ، گاؤں گاؤں
کے رشتہ داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
ہمارے نامہ نگار، باخبر رہنے کے لیے سیربین اور جہانما سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سہربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ مشرق وسطی، بالخصوص بیت المقدس یروشلم کا علاقہ لگتا ہے پھر تشدد کی نہ صرف زد میں آیا ہے بلکہ وہاں سے اٹھتی ہوئی چنگاریاں شولوں میں اور شولے کسی بہت بڑی آگ میں بدل سکتے ہیں۔ سہربین کا بڑا موضوع یہی ہے۔ اس سے پہلے کہ تجزیہ آئے اور ہم اپنے نامہ نگار سے بات کریں کہ کہاں پر یہ تشدد ہوا ہے کہ جو اتنی بڑی آگ بن سکتا ہے، یہ پہلے منظر سیٹ کر لیں۔ یروشلم میں پولیس کہتی ہے کہ آتشی اسلحہ اور چھروں سے مسلح 2 فلسطینیوں نے ایک یہودی عبادت گاہ میں گھس کر 4 اسرائیلیوں کو ہلاک کیا۔ حملے میں کئی افراد زخمی ہوئے۔ اسرائیلی پولیس کہتی ہے کہ اس نے دونوں حملہوروں کو گولیاں مار کر ہلاک کر دیا ہے۔ اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نتنیاہو نے حماس اور فلسطینی صدر محمود عباس پر فلسطینیوں کو تشدد پہ اکسانے کا الزام عائد کیا اور اس کا سخت جواب دینے کا اعلان بھی، جبکہ فلسطینی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ مسٹر نتنیاہو پہلے سے ہی خطرناک صورتحال کو ہوا دے رہے تھے جس میں اسرائیلی اور فلسطینی دونوں ایک دوسرے کو مار رہے ہیں۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ احمد رضا کی زبانی۔
دونوں مشتبہ فلسطینی حملہ آور رشتے کے بھائی تھے اور یروشلم کے مقبوضہ مشرقی علاقے میں رہتے تھے۔ حملے کے وقت یہودی عبادت گاہ میں موجود ایک شخص نے بتایا، کہہ رہے ہیں کہ ہم آج صبح عبادت کرنے آئے اور ہم عبادت گاہ میں داخل ہی ہو رہے تھے کہ ہم نے نیچے سے گولیوں کی آوازیں سنی۔ ہم نے سمجھا کہ کوئی مارا گیا ہے یا شدید زخمی ہو گیا ہے، اور پھر سب نے پولیس کو فون کیا جو 10 منٹ بعد پہنچی، مگر ہم اوپر ہی رہے۔ اس وقت صبح کے 7 بجے تھے۔ یروشلم میں حال ہی میں کئی جان لیوا حملے اور جھڑپیں ہوئی ہیں جس کا ایک سبب مسلمانوں اور یہودیوں دونوں ہی کے لیے یکساں طور پر مقدس مقام پر کشیدگی میں اضافہ بھی ہے۔ اسرائیلی پولیس کے ترجمان مکی روزین فیلڈ نے کہا کہ آج صبح ہونے والا واقعہ اب تک ہونے والے حملوں کی تازہ ترین کڑی ہے۔
ہم تصدیق کرتے ہیں کہ ان دونوں کا تعلق مشرقی یروشلم سے تھا۔ ہم یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آیا یہ دہشت گرد کسی دہشت گرد تنظیم سے وابستہ تو نہیں تھے۔ جیسا کہ ہم پچھلے 2 ہفتوں سے دیکھ رہے ہیں کہ دہشت گرد حملوں میں ملوث افراد مشرقی یروشلم کے مختلف حصوں سے تعلق رکھتے ہیں اور انہوں نے حملے اپنے طور پر کیے، مگر ہم پچھلے 24 سے 48 گھنٹوں میں فلسطینی انتظامیہ اور فلسطینی میڈیا کی جانب سے اشتعال انگیزی بھی دیکھ رہے تھے۔
اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نتنیاہو نے حماس اور فلسطینی صدر محمود عباس کی اشتعال انگیزی کو اس واقعے کا سبب کہا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ بین الاقوامی برادری نے ان اقدامات کو نظر انداز کیا ہے۔ فلسطینی صدر محمود عباس اور ان کی پارٹی فتح نے البتہ اس واقعے کی مذمت کی ہے۔ حسین زملوت غرب اردن کی حکمران جماعت فتح کے سینئر مشیر ہیں، کہتے ہیں،
ہم تشدد کی مذمت کرتے ہیں اور یروشلم میں آج صبح جو کچھ ہوا اور جو کچھ ہفتوں اور مہینوں سے ہو رہا ہے وہ بہت ہی قابل افسوس اور بدقسمت ہے۔ فلسطینیوں اور بعض اسرائیلیوں کے خلاف تشدد کئی ہفتوں اور مہینوں سے ہو رہا ہے اور اس علاقے میں پچھلے کچھ مہینوں میں اتنے پرتشدد واقعات ہوئے ہیں کہ ماضی میں اس کی مثال نہیں ملتی۔
حماس اور ایک اور جنگجو تنظیم اسلامی جہاد نے البتہ یہودی عبادت گاہ پر اس حملے کو سراہا ہے اور کہا ہے کہ یہ کل یروشلم میں ہی ایک فلسطینی بس ڈرائیور کے قتل کا انتقام ہے جس کی لاش بس سے لٹکی ہوئی ملی تھی۔ حماس کے ترجمان غازی حماد:
ہمیں اسرائیلی حکومت کی جانب سے یہودی آبادکاروں اور انتہا پسندی مذہبی افراد کو روکنے کی کوئی کوشش نظر نہیں آئی۔ جب انہوں نے مسجد اقصی پر حملے کا فیصلہ کیا اور جب انہوں نے فلسطینیوں پر حملہ کیا، یروشلم میں انقلاب ہے، شورش ہے، کشیدگی ہے، اور انہوں نے اسے روکنے اور فلسطینیوں کے تحفظ کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھایا، مگر آبادکاروں کو بچانے اور فلسطینیوں پر حملہ کرنے کے لیے انہوں نے سب کچھ کیا۔
فلسطینی چاہتے ہیں کہ مشرقی یروشلم جس پر 1967 سے اسرائیل کا قبضہ ہے انہیں واپس ملے اور مستقبل کی فلسطینی ریاست کا دارالحکومت بنے۔ امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے اس واقعے کو بے حسی پر مبنی بربریت قرار دیا ہے۔
احمد رضا نے تیار کی تھی یہ رپورٹ، ہمارے نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی تھی یہ رپورٹ، اور اب منظر آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کس کی طرف سے کیا کہا گیا۔ آئیے اس سے پہلے کہ تجزیہ ہو اس پہ غور کریں کہ بیت المقدس یا مشرقی یروشلم کی جس یہودی عبادت گاہ پر حملہ ہوا، اس عبادت گاہ والا علاقہ ہے کیسا، اس کا حدود اربا اور مکینوں کی بابت جاننے کے لیے میں نے یروشلم میں صحافی ہریندر مشرا سے بات کی۔
یہ علاقہ جہاں پر یہ حملہ ہوا ہے اور جس سیناگوگ میں یہ حملہ ہوا ہے وہ تو ریلیجس یہودیوں کا علاقہ ہے، وہاں وہ اس طرح کے یہودی رہتے ہیں، خاص کر کے زیادہ تر جو کہ آرتھوڈاکس یہودی مانے جاتے ہیں، اور یہ علاقہ جو ہے یہ بہت زیادہ دور نہیں ہے ان علاقوں سے جہاں پر کہ مقامی عرب بھی یہاں پر رہتے ہیں، تو یہ کافی قریب کا علاقہ ہے، مقامی عرب جو علاقے ہیں ان کے قریب کا یہ علاقہ ہے جہاں پر یہ حملہ ہوا۔
تو یہ ہلاک کرنے والے جو لوگ تھے وہ مقامی عرب تھے یا کہیں باہر سے آئے تھے؟
یہ دونوں ہی لوگ مقامی عرب تھے، دراصل یہ جبل مکبر کا علاقہ ہے، وہاں کے رہنے والے ہیں، اور ابھی میں تھوڑی دیر میں وہاں سے گزرنے والا بھی ہوں، اور خبریں یہاں پر یہ مل رہی ہیں، اور پولیس کی طرف سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ وہاں سے تھوڑی دوری رکھی جائے، کیونکہ وہاں پر پولیس نے اس علاقے کو پوری طرح سے گھیر رکھا ہے، وہاں پر ابھی یہ مانا جا رہا ہے کہ کلیشز ہو رہی ہیں، وہاں پر ادھر سے پتھریں چلائی جا رہی ہیں جو مقامی عرب ہیں ان کی طرف سے، اور پولیس جو ہے وہ ابھی وہاں پر تفتیش کر رہی ہے، وہ جاننے کی کوشش کر رہی ہے کہ جن لوگوں نے حملہ کیا وہ صرف وہی دو لوگ اس میں شامل تھے یا اس میں اور بھی لوگوں کی شرکت تھی۔
میں ایک چیز اور سمجھنے کے لیے پوچھنا چاہ رہا ہوں ہریندر مشرا، جس علاقے میں یہ واقعہ پیش آیا کیا وہ ایک مقبوضہ علاقے کی غیر قانونی یہودی بستی ہے یا اسرائیل کا روایتی علاقہ ہے؟
یہ جو علاقہ ہے دراصل یہ پورا مشرق وسطی کا جو علاقہ ہے اس کو لے کر کے کانٹروورسی بنی ہوئی ہے۔ اسرائیل جو ہے وہ کئی سارے ایسے علاقے ہیں جن کو وہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ اس ان کو آکیوپائیڈ ٹیریٹری کہنا جو ہے وہ ہوگا، اور یہ لے کر کے دراصل بہت زیادہ بحث نہیں رہی ہے، لوگوں نے جیسے ایک طرح سے اس کو اسرائیلی ٹیریٹری ہی قرار کر رکھا ہے، لیکن یہ کافی بڑا علاقہ ہے جس کو لے کر کے فلسطینیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ اگر ان کو آزادی ملتی ہے، ان کا اپنا ملک اگر بنتا ہے، تو یہ کافی بڑا علاقہ ہے جو ان کے حصے میں جائے گا، لیکن اس علاقے کو خاص کر کے جو ہے بہت زیادہ یہ مانا جا رہا ہے کہ یہ اسرائیل کے ہی حصے میں رہے گا، لیکن یہ کافی قریب کا علاقہ ہے، ایک دم بارڈرنگ علاقہ ہے، اور اس کو لے کر کے آگے کیا بات چیت ہوگی یہ کہنا مشکل ہے، لیکن فی الحال ہرنوف کا جو علاقہ ہے جہاں پر یہ حملہ ہوا ہے اس کو مانا جاتا ہے کہ وہ اسرائیل کا ہی حصہ رہے گا کسی بھی نیگوسیشن کے۔
تو مقامی طور پر ہریندر مشرا جو عرب یا فلسطینی ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں اس پورے حملے کے بارے میں اور صورتحال کے بارے میں؟
دیکھیے یہاں یروشلم کا اور خاص کر کے مشرق یروشلم کے قریب کا جو علاقہ ہے، یہاں پر مسلسل تشدد کے واقعات جو ہیں وہ پچھلے کئی مہینوں سے ہو رہے ہیں، یہ غزہ کا جو جنگ ہوا اس کے پہلے سے یہاں ماحول جو ہے وہ کافی جو ہے یہاں تناؤ رہا ہے ماحول میں، یہاں پر کافی اس طرح کے واقعات ہوتے رہے ہیں، یہاں پر کافی کلیشز ہوتے رہے ہیں، لیکن گزشتہ یہ کوئی 5-6 ہفتوں کے دوران جس طرح سے مشرق یروشلم کے کا جو سب سے اہم علاقہ ہے جو جہاں پر الاقصی موسک ہے، وہاں پر جس طرح کی پابندیاں جو ہے اسرائیل لاگو کی ہیں اس کی وجہ سے یہاں جو تناؤ ہے وہ کافی بڑھا ہے. یہاں پر جو عرب نوجوان ہیں جنہیں وہاں پر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں مل پا رہی ہے ان کے طرف سے کافی یہاں پر وہ بغاوت پر اتر آئے ہیں, ان کے طرف سے کافی یہاں پر حملے کیے گئے ہیں پولیس کے اوپر بھی اور عام جو شہری ہیں ان کے اوپر بھی.
یروشلم سے یہ صحافی ہریندر مشرا. تو اب آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ مشرقی یروشلم اور بیت المقدس کے ساتھ یہ ہرنوف کا علاقہ ہے جہاں پر یہودی عبادت گاہ میں دو مسلح فلسطینیوں نے چار یہودیوں کو ہلاک کیا ہے. تو صورتحال کا تجزیہ کرنے کے لیے میں نے امور مشرق وسطی کے تجزیہ کار اور اسلام آباد میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کے سربراہ ڈاکٹر ممتاز احمد سے بات کی. میں نے ان سے براہ راست پوچھا مشرقی یروشلم میں یہودی عبادت خانے میں ہلاکتوں کا واقعہ کیا ظاہر کر رہا ہے, فلسطینیوں کی مایوسی, غیر قانونی بستیوں کی تعمیر, اسرائیل کی ہٹ درمی, اس پر رد عمل, یہ کھلی دہشت گردی ہے؟
دیکھیے, دہشت گردی تو اس کو کسی صورت میں بھی نہیں کہا جا سکتا, یہ ایک فطری رد عمل ہے. فلسطینیوں کے ساتھ جو کچھ اسرائیل کی طرف سے کیا جا رہا ہے اب اس پہ حیرت نہیں ہونی چاہیے. غزہ کی تباہی اور ہلاکتوں کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اب اس کے نتیجے میں یوں سمجھے کہ ایک تیسرے انتفاضہ کا آغاز ہونا لازم ہو چکا ہے. اس وجہ سے کہ فلسطینی جو ہیں وہ ہر طرف سے مایوس ہو چکے ہیں, عالمی سطح پہ ان کی کوئی پذیرائی نہیں ہو رہی, اور نتن یاہو صاحب انہوں نے تہیا کیا ہوا ہے کہ وہ امن مذاکرات کو ہر حال میں نہ صرف فریز کریں گے بلکہ فلسطینیوں کو مزید پرووک کریں گے نئی بستیاں تعمیر کر کے مشرقی یروشلم میں. ابھی تک ان کی طرف سے اس معاملے میں جو تھوڑی بہت احتیاط تھی اب وہ بھی ختم ہو رہی ہے. تو یہ ایک فطری رد عمل ہے, دہشت گردی نہیں ہے, یہ ان کا حق ہے.
ٹھیک ہے, اب اس طرح دوسرا زاویہ دیکھیں, جس طرح کا مغربی ممالک اور خاص کر امریکہ کی جانب سے رد عمل آیا ہے اس واقعے یا ان واقعات پر جن میں یہودیوں کی ہلاکتیں ہوتی ہیں, اسی طرح کا رد عمل فلسطینیوں کی ہلاکت پر کیوں نہیں آتا سر؟
جی, اس کی خاص وجہ یہی ہے کہ فلسطینیوں کی زندگی اتنی قدر و قیمت کی حامل یہاں نہیں سمجھی جاتی جتنی کہ اسرائیلیوں کی زندگی اور جان اور مال اس کی قدر و قیمت کا احساس کیا جاتا ہے. اگرچہ یہ بات بھی سامنے رکھنی چاہیے کہ صدر اوباما صاحب پوری طرح اس معاملے میں وہ کمیٹڈ ہیں کہ اس طرح کی ہلاکتیں جو ہیں وہ نہ ہوں, فلسطینیوں کے ایک الگ ریاست کے لیے مذاکرات شروع ہوں, اور میرا خیال یہ ہے کہ بیہائنڈ دی سین امریکہ کی طرف سے اسرائیل کے اوپر پریشر بھی بہت ہے. لیکن اب جو مڈ ٹرم الیکشن میں ان کو شکست ہوئی ہے تو اوباما صاحب کی داخلی سیاسی پوزیشن خاصی کمزور ہو چکی ہے, اور وہ کوئی ایسی بات پبلکلی نہیں کرنا چاہتے جس سے ڈیموکریٹک پارٹی کے پراسپیکٹس اگلے پریزیڈنشل الیکشن میں مزید کمزور ہوں.
ٹھیک ہے, تو مشرق وسطی کے تشدد اور تنازع پر جس قسم کے پولیٹیکل پرسپشن یا سیاسی زاویے مغربی حکومتوں کے بن رہے ہیں, کسی کے مڈ ٹرم الیکشنز ہیں, کسی کو کچھ اور مسئلہ ہے, کسی کو کچھ اور, تو یعنی اسرائیلیوں کی ہلاکتیں ہوں تو کہتے ہیں بہت غلط, اور اگر فلسطینیوں کی ہلاکت ہو تو کہتے ہیں یہ تو سیلف ڈیفنس میں کیا اسرائیل نے. تو ایسے میں ڈاکٹر ممتاز, اس خطے میں سیاسی حل کے لیے کوئی بھی مغربی کوشش کبھی برابر ہو سکے گی؟
دیکھیں, مغربی کوشش برابر ہو سکتی ہے اگر وہ کوشش پوری سنجیدگی کے ساتھ یوروپین ممالک کی طرف سے شروع کی جائے. امریکہ کی طرف سے یہ توقع رکھنا کم از کم آئندہ میرا خیال ہے 20-25 سال میں امریکہ کی داخلی سیاست کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ناممکن ہے, اور بالکل غلط پرسیپشن ہوگا کہ امریکہ کوئی میجر رول ادا کر سکے گا اسرائیل کے اوپر دباؤ ڈال کے. جو دو بڑے فیکٹر ہیں جو مسئلے کے حل کے لیے مفید ثابت ہو سکتے ہیں, ایک ہے پورے یوروپین ممالک کا اس بات پہ آمادہ ہونا کہ وہ اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات اس طرح سے ڈیفائن کریں گے یہ کہ اس کی بنیاد جو ہے مسئلہ فلسطین کے حل پہ ہوگی. دوسرا بڑا فیکٹر ہے مسلمان ممالک کا متحد ہو کے ایک پوزیشن لینا. ان دونوں امریکہ سے اس بات کی توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ وہ کوئی اتنا ایسا میجر رول ادا کر سکے گا جو اسرائیلی سیاست دانوں یا اسرائیلی رائے عامہ کی مفادات کے خلاف ہو یا ان کی مرضی کے خلاف ہو. اب دیکھیں مثلا سویڈن نے فلسطین کو تسلیم کر دیا ہے, برٹش پارلیمنٹ میں اس پر ڈسکشن ہوا, ایک ریزولوشن بھی ہو چکا ہے. بے شمار یوروپین ممالک اور بھی ایسے ہیں جو اس کی طرف آگے بڑھ سکتے ہیں, اور یہ اگر کوئی پیش رفت ہوگی تو یوروپین ممالک کی طرف سے ہوگی اور مسلمان ممالک کی طرف سے ہوگی. اور تیسرا فیکٹر جو اس میں ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ اسی ٹائپ کی جو اسلامک اسٹیٹ ٹائپ کی تنظیمیں یہ اگر ایک بہت بڑا مسئلہ مغرب کے لیے بن جاتی ہیں تو پھر فلسطین کے مسئلے کو اس تناظر میں بھی ان لوگوں کو دیکھنا ہوگا.
یہ تھے امور مشرق وسطی کے تجزیہ کار ڈاکٹر ممتاز احمد جو اسلام آباد میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کے سربراہ بھی ہیں. تین خاص باتیں کہیں انہوں نے. مسئلے کے حل کے لیے امریکہ سے توقع نہ رکھیں. صدر اوباما زخم کھا چکے ہیں مڈ ٹرم الیکشن میں, اور آئندہ انتخابات میں نہ ہارنے کے لیے شاید وہ کوئی حتمی قدم نہ اٹھانے پائیں. دوسرا حل, مسلم ممالک اگر چاہیں تو خود متحد ہو کر کوئی اقدام کر سکتے ہیں. تیسرا, ہاں اگر آئی ایس یا آئیسس کوئی طاقتور بن جائے اور اس کی وجہ سے ایک نیا مسئلہ پیدا ہو جائے تو اس تناظر میں شاید فلسطین کا مسئلہ حل ہو کہ بابا اس کو حل کرو ورنہ ایک نیا بھوت سامنے آ رہا ہے. آئیے ایک دوسرے بڑے موضوع کا رخ کرتے ہیں. میں آپ کو آسٹریا کے دارالحکومت ویانا لیے چل رہا ہوں. وہاں ایرانی جوہری پروگرام سے متعلق مذاکرات پھر شروع ہوئے ہیں, اور ایرانی وزیر خارجہ محمد جاوید ظریف کے بقول حل اب بھی ممکن ہے. یہ مذاکرات ایران اور چھ بڑی طاقتوں کے درمیان ہیں تاکہ ایران کے جوہری منصوبے کے بارے میں جو بحران یا تنازع ہے اس کا مستقل حل نکالا جا سکے. دونوں فریق اب یہ امید کر بیٹھے ہیں کہ 24 نومبر تک یعنی آئندہ 7 دن میں یہ کسی معاہدے پر متفق ہو سکتے ہیں, اور اس طرح اس معاملے کو ہمیشہ کے لیے طے کر لیں گے. ویانا میں ان مذاکرات کے مقام پر موجود بی بی سی کے نامہ نگار کسرا ناجی سے میں نے بات کی. ان کی مادری زبان فارسی ہے لیکن ظاہر ہے مجھے ان سے انگریزی میں بات کرنی پڑی, جس کے انہوں نے انگریزی میں جوابات دیے اور ثقلین امام نے ان کا آپ کے لیے ترجمہ تیار کیا. کسرا ناجی سے پہلا سوال میرا یہی تھا کہ آپ کو امکانات کیا نظر آ رہے ہیں؟
The talks are between Iran and 6 world powers.
یہ مذاکرات ایران اور 6 بڑی طاقتوں کے درمیان ہو رہی ہیں تاکہ ایران کے جوہری منصوبے کے بارے میں جو بحران ہے, جو تنازع ہے, اس کا مستقل حل نکالا جا سکے. دونوں فریق اب امید لگائے بیٹھے ہیں کہ 24 نومبر تک یعنی آئندہ 7 دنوں میں یہ کسی معاہدے پر متفق ہو جائیں, اور اس طرح یہ اس معاملے کو ہمیشہ کے لیے طے کر سکتے ہیں.
کسر ناجی سے میرا سوال تھا کہ امکانات کیا نظر آ رہے ہیں؟
The likelihood is that the two sides will not be able to.
زیادہ امکان یہ ہے کہ فریقین اس ڈیڈ لائن تک متفق نہیں ہوں گے, لہذا امکان ہے کہ انہیں اس ڈیڈ لائن میں توسیع کرنا ہوگی, شاید 2 ماہ کی توسیع, کیونکہ دونوں کے موقف وہیں پر ہیں جہاں 10 ماہ قبل تھے, اور وہ آج بھی الگ الگ کھڑے ہیں, اور مجھے کوئی ایسے آثار نظر نہیں آتے ہیں کہ آج یہ فریقین اپنے اپنے موقف میں تبدیلی لانے والے ہیں.
تو کسر ناظی, اب یہ نظر آ رہا ہے کہ شاید بات چیت میں توسیع ہو, مگر کہیں ایسا تو نہیں کہ اتفاق رائے نہ ہونے کی صورت میں یہ بات چیت کا سلسلہ ٹوٹ جائے؟
I think it's safe to say that the talks will not collapse as such because neither side want to leave.
میرا خیال ہے کہ یہ کہنا صحیح ہوگا کہ بات چیت کا سلسلہ ٹوٹے گا نہیں, کیونکہ دونوں کا اس وقت مفاد اسی میں ہے کہ بات چیت جاری رہے.
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بڑے حل کی توقع یا امکان فی الحال نہیں.
No breakthrough, but having said all this, don't forget that these talks are really unpredictable, very unpredictable. The fact is that
کوئی حل نہیں نکلے گا, مگر یہ سب کہنے کے باوجود ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ بات چیت کا یہ سارا عمل انتہائی ناقابل پیشین گوئی ہے. کچھ پتہ نہیں کب کیا ہو جائے. حقیقت یہ ہے کہ ایران اور امریکہ دونوں ہی ایک معاہدہ چاہتے ہیں. ایران تباہ کن پابندیوں سے نجات چاہتا ہے, اور دوسری طرف صدر اوباما اپنی خارجہ پالیسی میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں. اور ایران سے معاہدہ ان کو مدد دے گا اپنی داخلی سیاست میں، اور ساتھ ساتھ یہ معاہدہ مشرق وسطی کی سیاست کو بھی تبدیل کر کے رکھ دے گا۔ مجھے یہاں یہ بھی کہنے دے کہ اس وقت کوئی بھی عالمی طاقت اور کوئی بھی ملک خاص کر امریکہ جنگ نہیں چاہتا ہے، لہذا فریقین پر ایک قسم کا دباؤ بھی ہے۔ تاہم امکان یہی ہے کہ شاید کوئی معاہدہ ہو جائے، مگر اس کا امکان بہت ہی کم ہے کہ معاہدہ ہو۔
There is a small possibility that they might reach an agreement, but as I said, that possibility is very small.
ویانا سے یہ تھے بی بی سی کے نامہ نگار کسرا ناجی، ایران اور چھ بڑی طاقتوں کے درمیان جوہری تنازع پر بات چیت کا احوال بتا رہے تھے۔ اس کے لیے ترجمہ ہمارے ساتھی سخلان امام نے آپ کے لیے تیار کیا تھا۔ پاکستان میں ایف ایم ریڈیو اور اس پر نیا تنازع احوال ذرا دیر میں آنے کو ہے۔
ہمارے نامہ نگار قریہ قریہ گاؤں گاؤں،
ریم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی، اسلام آباد۔
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے۔
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں۔ عبدالرشید شکور، بی بی سی، دبئی۔
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
دوسری یا تیسری شادی کرے تو اسے طلاق مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ امبر شمسی، بی بی سی، اسلام آباد۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
اور اب کھیلوں پہ نظر، عبدالرشید شکور کے ساتھ۔
پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان دبئی میں کھیلے جانے والے دوسرے کرکٹ ٹیسٹ میچ کے دوسرے دن نیوزی لینڈ کی ٹیم پہلی اننگز میں 403 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ مہمان ٹیم نے گزشتہ روز کے اسکور 243 رنز تین کھلاڑی آؤٹ پر اننگ شروع کی تھی، لیکن صرف 8 گیندوں پر اینڈرسن اور ٹام لیتھم کی وکٹیں گر گئیں۔ ٹام لیتھم 137 رنز بنا کر راحت علی کی گیند پر آؤٹ ہوئے۔ بی جی واٹلنگ اور مارک کریگ نے ساتویں وکٹ کی شراکت میں 68 رنز کا اضافہ کیا۔ ذوالفقار بابر نے 137 رنز دے کر چار وکٹیں حاصل کی۔ آسٹریلیا اور جنوبی افریقہ کے درمیان تیسرا ڈے کل کینبرا میں کھیلا جائے گا۔ انگلینڈ کی فٹ بال ایسوسی ایشن کے سربراہ گریگ ڈائک نے فیفا سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ورلڈ کپ کی میزبانی کے معاملے میں مبینہ بدعنوانی کی رپورٹ مکمل طور پر شائع کرے۔ فیفا نے اس معاملے پر 42 صفحے کی ایک رپورٹ گزشتہ ہفتے جاری کی ہے، جس میں قطر اور روس کو کرپشن سے پاک قرار دیا گیا ہے، لیکن اس بارے میں اسے مائیکل گارسیا کی زبردست تنقید کا سامنا کرنا پڑا ہے، جنہوں نے 2 سال اس معاملے کی تحقیقات کی تھی۔ گارسیا کا کہنا ہے کہ فیفا نے جو رپورٹ جاری کی ہے وہ نامکمل ہے۔ پرتگال اور ارجنٹائن آج اولڈ ٹریفرڈ میں دوستانہ انٹرنیشنل فٹ بال میچ میں مد مقابل ہیں۔ شائقین کو عصر حاضر کے دو بڑے کھلاڑیوں لیونل میسی اور کرسٹیانو رونالڈو کو دیکھنے کا موقع ملے گا۔ اسپین اور جرمنی کی ٹیمیں بھی آج میدان میں اتر رہی ہیں، اور انگلینڈ اور اسکاٹ لینڈ کے درمیان میچ گلاسگو میں کھیلا جا رہا ہے۔ انگلینڈ کی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان اسٹراؤس کا کہنا ہے کہ انگلینڈ کی ون ڈے انٹرنیشنل میں ناکامی کی بنیادی وجہ کھلاڑیوں کا خوفزدہ ہونا ہے۔ اسٹراؤس کہتے ہیں کہ ان کے دور میں بھی کھلاڑی بہت زیادہ خوفزدہ ہو کر کھیلتے رہے ہیں۔ یہ خوف آؤٹ ہونے کا ہے، اور اگر آپ کی یہی سوچ رہی تو آپ کبھی بھی 400 اسکور نہیں کر سکتے۔ اسٹراؤس کا کہنا ہے کہ انگلینڈ کی ورلڈ کپ کی تیاری کاغذ پر اچھی دکھائی دیتی ہے، لیکن یہ سب کچھ اسی وقت اچھا ہوگا جب انگلینڈ اپنے انداز میں بہتری لائے۔
کھیلوں کا احوال عبدالرشید شکور کی زبانی۔ بین الاقوامی گلوبل ٹیررزم انڈیکس 2014 شائع ہوئی ہے۔ کون سا ملک دہشت گردی کے سبب کس نمبر پر آیا ہے، اس کا احوال آنے کو ہے اسی سیربین میں۔ فی الوقت سیربین کا نصف آیا ہے، اس موقع پر ہم خاص خبروں کا خلاصہ پیش کرتے ہیں۔ آج خبروں کی ذمہ داری ہے محمد عبداللہ فاروقی کی۔
اسرائیلی پولیس کا کہنا ہے کہ یروشلم میں یہودیوں کی عبادت گاہ پر حملے کے نتیجے میں 2 فلسطینی حملہ آوروں سمیت 6 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ نیپال کے دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ سارک اجلاس کے لیے وزیر اعظم پاکستان بلٹ پروف گاڑی اپنے ہمراہ لائیں گے کیونکہ انہوں نے بھارت سے کرائے پہ لی گئی گاڑی استعمال کرنے سے انکار کیا ہے۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع چارسدہ میں اب سے کچھ دیر قبل ایک پولیس وین پر حملے میں 2 پولیس اہلکار زخمی ہو گئے ہیں۔ آسٹریا کے دارالحکومت ویانا میں ایران اور 6 عالمی طاقتوں کے درمیان ایران کے جوہری پروگرام پر مذاکرات کا آخری مرحلہ جاری ہے۔ جاپان کے وزیر اعظم شنزو آبے نے ملک میں طے شدہ مدت سے 2 سال قبل انتخابات کرانے کا اعلان کر دیا ہے، اور عراق کے سرکاری ٹیلی ویژن پر ملک کے میں تیل کے سب سے بڑے کنویں کو دولت اسلامیہ کے قبضے سے بظاہر آزاد کرانے کے مناظر براہ راست دکھائے گئے ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خاص خاص خبروں کا خلاصہ آپ نے محمد عبداللہ فاروقی سے سنا، اور حالات حاضرہ کا پروگرام زائربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ بین الاقوامی دہشت گردی پر شائع ہونے والی رپورٹ گلوبل ٹیررزم انڈیکس 2014 کے مطابق گزشتہ سال سن 2013 میں دنیا بھر میں 10,000 شدت پسند حملے ہوئے، جن میں جو سن 2012 کے مقابلے 44% زیادہ ہیں۔ پاکستان سمیت کون سا ملک کس نمبر پر ہے، اس کے بارے میں بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ نصر جہاں کی زبانی۔
بین الاقوامی دہشت گردی پر شائع ہونے والی رپورٹ گلوبل ٹیررزم انڈیکس 2014 کے مطابق گزشتہ سال سن 2013 میں دنیا بھر میں 10,000 شدت پسند حملے ہوئے، جو سن 2012 کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہیں۔ گلوبل ٹیررزم انڈیکس کے مطابق 162 ممالک میں شدت پسندی سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ملک عراق ہے، جبکہ پاکستان تیسرے نمبر پر ہے۔ انڈیکس کے مطابق 2013 میں پاکستان میں 1933 پرتشدد واقعات ہوئے، جن میں 2345 افراد ہلاک جبکہ 5035 افراد زخمی ہوئے۔ اس فہرست کے مطابق بھارت پانچویں نمبر پر ہے۔ بی بی سی کے نامہ نگار فرینک گارڈنر کا کہنا ہے کہ عالمی دہشت گردی پر ایک جائزے کے مطابق گزشتہ برس دہشت گردی کے نتیجے میں ہونے والی ہلاکتوں میں 61% اضافہ ہوا ہے۔
Nearly 10,000 terrorist attacks recorded last year, killing nearly 18,000 people. The study published by the Institute for Economics and Peace.
گزشتہ سال تقریباً 10,000 دہشت گرد حملے ہوئے، جن میں تقریباً 18,000 لوگ ہلاک ہوئے۔ انسٹیٹیوٹ فار اکنامکس اینڈ پیس کے جائزے کے مطابق اس طرح کی 2/3 ہلاکتوں کے لیے صرف 4 تنظیمیں ذمہ دار ہیں، جن میں دولت اسلامیہ، بوکو حرام، القاعدہ اور طالبان شامل ہیں۔
یہ تھے بی بی سی کے نامہ نگار فرینک گارڈنر۔ سن 2013 میں شدت پسندی کے سب سے زیادہ واقعات عراق میں ہوئے، جہاں شدت پسندوں کے ہاتھوں 6,362 افراد مارے گئے۔ رپورٹ کا کہنا ہے کہ 66% شدت پسند حملوں میں طالبان، دولت اسلامیہ، بوکو حرام اور القاعدہ ملوث ہیں۔ یہ چاروں تنظیمیں سخت گیر وہابی نظریے کا پرچار کرتی ہیں۔ ادارے سے وابستہ اوبری فوکس کا کہنا ہے کہ یہ اعداد و شمار تشویشناک ہیں۔
Terrorism is an issue of concentration. So just as you have 4 terrorist groups committing 2/3 of all terrorist deaths, you have 80% of deaths.
دہشت گردی کچھ علاقوں یا ممالک میں زیادہ ہے، مثلاً 4 دہشت گرد گروہ یا تنظیمیں اس طرح کی ہلاکتوں کے لیے ذمہ دار ہیں۔ اس میں 80% ہلاکتیں 5 ممالک میں ہو رہی ہیں، جن میں عراق، افغانستان، پاکستان، شام اور نائجیریا ہے۔ مجھے حیرانی ہو رہی ہے کہ 2013 میں ایسی ہلاکتوں میں اضافہ ہوا ہے، اور جو کہ ایک بہت اہم بات ہے۔
یہ تھے آبری فوکس۔ رپورٹ میں عالمی پیمانے پر دہشت گردی سے منسلک 3 اہم عوامل کا ذکر کیا گیا ہے، جن میں مختلف نسلی، مذہبی اور لسانی گروپوں کے درمیان زبردست سماجی کشیدگی، حکومت کی پشپناہی میں کیے جانے والے تشدد جیسے ماورائے عدالت، قتل اور انسانی حقوق کی پامالی، اور مجموعی طور پر تشدد کی بڑھتی ہوئی سطح جس میں منظم تصادم میں ہونے والی اموات یا پرتشدد جرائم شامل ہیں۔ رپورٹ کے مطابق دہشت گردی دنیا کے کچھ ہی علاقوں میں زیادہ ہے، تو کیا دنیا کے دیگر ممالک دہشت گردی سے پاک ہیں؟ اس بارے میں امریکی تحقیقی ادارے اسٹریٹجک فورکاسٹنگ سے وابستہ کامران بخاری کا کہنا ہے۔
باقی دنیا میں دہشت گردی ہو رہی ہے، لیکن یہ ہے کہ انڈیکس جو ہے وہ کبھی پرفیکٹ نہیں ہوتا، اور وہ بیسیکلی جو ہے جو ہاٹ اسپاٹ ہوتے ہیں ان پہ فوکس کرتا ہے۔
یہ تھے کامران بخاری۔ آئی ای پی نے بی بی سی کو بتایا کہ دہشت گردی سے ہونے والی ہلاکتوں میں اضافے کی اہم وجہ شام کی خانہ جنگی ہے، جو سن 2011 میں شروع ہوئی۔ اس طرح کی رپورٹ سے کیا عالمی دہشت گردی کے روکنے میں کوئی مدد مل سکتی ہے؟ اس بارے میں کامران بخاری کا کہنا ہے۔
مدد ملنے کا جو ہے جو ایشو ہے وہ ذرا تھوڑا علیحدہ ہے۔ اسٹڈیز سے جو ہے جو حکومتیں ہیں اور جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہوتی ہیں بالخصوص انٹیلیجنس ایجنسیز, ان کو ظاہر ہے جو ہے وہ ایک مزید ان کی نالج میں اضافہ ہوتا ہے, ان کو پتہ چلتا ہے کہ بھائی جو ہے ریسورس ایلوکیشن کس طریقے سے کرنی ہے, کہاں پر جو ہے زیادہ فوکس کرنا ہے, خاص طور پہ امریکی اداروں کے لیے جن کا ریچ جو ہے وہ گلوبل ہے.
رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ بہت سے مسلم اکثریتی ممالک پرامن ہیں اور وہاں دہشت گردی کا سایہ نہیں پڑا ہے. ان میں قطر, متحدہ عرب امارات اور کویت شامل ہیں.
گلوبل ٹیررزم انڈیکس 2014, بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ جو آپ نے نصر جہاں سے سنی. پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے ضلع نوشہرہ اور قبائلی علاقے خیبر ایجنسی سے 6 افراد کی لاشیں ملی ہیں جن کے بارے میں خیال ہے کہ وہ تشدد پسند یا شدت پسند ہیں. ادھر دوسری طرف قبائلی علاقے کرم ایجنسی میں ہونے والے ایک بم دھماکے میں ایک طالب علم سمیت 2 افراد ہلاک اور ایک زخمی ہوا ہے. پشاور سے رفعت اللہ اورغزئی.
نوشیرہ کے ضلع پولیس سربراہ رب نواز خان نے بی بی سی کو بتایا کہ آج صبح نوشیرہ کے علاقے رسال پور میں برہ بنڈی کے مقام پر سڑک کے کنارے سے بوری میں بند 4 لاشیں ملی ہیں. انہوں نے کہا کہ مرنے والے افراد کو فائرنگ کر کے ہلاک کیا گیا ہے. پولیس افسر کے مطابق 2 لاشوں کی شناخت ان کی جیبوں میں پڑی ہوئی شناختی کارڈ سے کر لی گئی ہے, جن میں ایک کا تعلق مردان جبکہ دوسرے کا سوابی سے بتایا جاتا ہے. تاہم 2 دیگر افراد کی شناخت نہیں ہو سکی ہے. انہوں نے کہا کہ 4 لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال نوشیرہ منتقل کر دیا گیا ہے. تاہم فوری طور پر یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ مرنے والے افراد کون ہیں اور ان کی ہلاکت کی وجوہات کیا ہیں. نوشیرہ کے سینئر مقامی صحافی سہیل کاکاخیل کا کہنا ہے کہ نوشیرہ میں اس سے پہلے بھی بوریوں میں بند لاشیں ملنے کے کئی واقعات پیش آ چکے ہیں, تاہم حالیہ واقعہ کافی عرصے کے بعد پیش آیا ہے. انہوں نے کہا کہ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ اس قسم کے واقعات میں عسکری تنظیموں سے تعلق رکھنے والے جنگجوؤں کی لاشیں ملتی رہی ہیں. خیال رہے کہ کچھ عرصہ قبل پشاور میں بھی بوری بند لاشیں ملنے کے کئی واقعات پیش آئے تھے. ایک وقت میں یہ واقعات اتنے زیادہ ہو گئے تھے کہ پشاور ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس دوست محمد خان نے اس سلسلے میں از خود نوٹس بھی لیا تھا, جس کے بعد بوریوں میں بند لاشیں ملنے کے واقعات کم ہو گئے تھے. ادھر دوسری طرف قبائلی علاقے کرم ایجنسی میں سکول وین کے قریب ہونے والے بم دھماکے میں ایک طالب علم اور ڈرائیور ہلاک ہو گئے ہیں. کرم ایجنسی کے پولیٹیکل انتظامیہ کے مطابق یہ دھماکہ آج صبح پاراچنار کے علاقے نستی کوٹ میں ہوا. انہوں نے کہا کہ حملے میں سکول وین کا ڈرائیور اور طالب علم ہلاک جبکہ ایک بچی زخمی ہوئی ہے. کرم ایجنسی میں اس سے پہلے بھی تشدد کے واقعات پیش آ چکے ہیں, جبکہ ایجنسی میں ماضی میں فرقہ وارانہ بنیاد پر مختلف قبائل کے درمیان جھڑپیں بھی ہوئی ہیں. پاراچنار میں زیادہ تر آبادی شیعہ مسلک سے تعلق رکھتی ہے. رواں سال مئی میں کرم ایجنسی میں ایک فوجی قافلے پر حملے کے بعد یرغمال بنائے جانے والے فوجیوں کی بازیابی کے لیے آپریشن کے دوران 4 اہلکار اور 9 شدت پسند ہلاک ہو گئے تھے. رفت اللہ اورغزئی, بی بی سی, پشاور.
اطلاع ہے کہ پاکستان کے قبائلی علاقے خیبر ایجنسی میں ایف ایم ریڈیو خیبر کی نشریات ایک ایسے وقت دوبارہ شروع کی گئی ہیں جب علاقے میں فوجی آپریشن جاری ہے. اطلاعات کے مطابق دیگر 4 قبائلی ایجنسیوں میں بھی اسی طرح کے ریڈیو اسٹیشنز متحرک کیے جائیں گے. پشاور سے عزیز اللہ خان.
ریڈیو خیبر کی نشریات چند روز پہلے شروع کی گئی ہیں. یہ نشریات 3 گھنٹے صبح اور 3 گھنٹے شام تک جاری رہتی ہیں, جس میں زیادہ وقت حکومت کے ترقیاتی منصوبوں کے بارے میں معلومات فراہم کی جاتی ہیں. فاٹا سیکرٹریٹ کے ترجمان فضل اللہ نے بی بی سی کو بتایا کہ اس ایف ایم ریڈیو کی نشریات دوبارہ شروع کرنے کی منظوری عوامی مطالبے پر دی گئی ہے.
ہم چاہتے ہیں کہ وہاں پہ جو ترقیاتی کام ہو رہے اور ایک جو پرسپشن بنا ہوا ہے کہ فاٹا میں صرف ڈسٹرکشن ہے, ایسی بات بالکل نہیں ہے. وہاں پہ ترقیاتی کام بھی ہو رہے ہیں, وہاں پہ زندگی روا دوا ہے, اور ہم ان اسٹیشنز کے ذریعے ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو ایک امید کی, ایک روشنی کی اور ایک ہوپ کی ہم ان کو یقین دلا سکے.
اس منصوبے کے تحت 4 مزید ریڈیو اسٹیشنز قبائلی ایجنسیوں باجوڑ ایجنسی, مہمند ایجنسی, کرم اور اورغزئی ایجنسی میں اگلے سال قائم کیے جائیں گے, جس کے لیے منظوری آئندہ ترقیاتی منصوبہ میں حاصل کی جائے گی. ریڈیو خیبر کوئی 1.5 سال پہلے فنڈز کی کمی کی وجہ سے بند کر دیا گیا تھا. امریکی امداد USAID کے تحت سال 2004 سال 2005 میں قبائلی علاقوں میں 4 ایف ایم ریڈیو اسٹیشنز قائم کیے گئے تھے. یہ ریڈیو اسٹیشنز خیبر ایجنسی کے علاوہ جنوبی وزیرستان کے صدر مقام وانا, شمالی وزیرستان کے علاقے میران شاہ اور رزمک میں قائم تھے. وانا ریڈیو اسٹیشن کو دھماکے سے اڑا دیا گیا تھا، جبکہ دیگر تین اسٹیشنز کی نشریات فنڈز کی کمی کی وجہ سے بند کر دی گئی تھیں۔ خیبر ایجنسی سے سینئر صحافی ابراہیم شینواری نے بی بی سی کو بتایا کہ بنیادی طور پر ان ایف ایم ریڈیو اسٹیشنز کے قائم کرنے کا ایک مقصد شدت پسند تنظیموں کے اثر کو ضائع کرنا تھا۔
دیکھیں، ریڈیو خیبر جب شروع کیا گیا تھا تو اس وقت باڑے میں تقریباً تین یا چار، یا خیبر ایجنسی میں تین یا چار غیر قانونی ایف ایم اسٹیشن کام کر رہے تھے، جو کہ حکومت کے خلاف پروپیگنڈے میں وہ مصروف تھے۔ تو ان کی جو سب سے بڑی وجہ یہ تھی ان کی اسٹیبلشمنٹ کا یا ان کے قیام کا، تو وہ حکومت کے خلاف پروپیگنڈے کو کاؤنٹر کرنا تھا۔
سوات کے علاوہ خیبر ایجنسی میں شدت پسند تنظیموں نے اپنے اپنے ایف ایم ریڈیو اسٹیشنز قائم کر رکھے تھے، جس پر شدت پسند تنظیموں کے سربراہ تقریریں کیا کرتے تھے۔ قبائلی علاقوں میں ریڈیو کو ہی ابلاغ کا مؤثر ذریعہ سمجھا جاتا ہے، اس لیے اب مبصرین کا کہنا ہے کہ خیبر ایجنسی میں فوجی آپریشن جاری ہے، جس میں شدت پسندوں کے خلاف کاروائیاں کی گئی ہیں، لیکن عوامی سطح پر اس ریڈیو کو قائم کرنے کا ایک مقصد حکومت کی رٹ کو قائم کرنا ہے۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
ایف ایم ریڈیو خیبر کی نشریات پھر سے شروع کرنے کے تناظر میں ایک بڑی وجہ غیر لائسنس یافتہ ایف ایم ریڈیو اسٹیشنز کی نشریات ہیں، جو کہ عزیز اللہ خان نے ابھی آپ کو بتایا کہ حکومت اور انتظامیہ کے خلاف پروپیگنڈے میں مصروف رہی ہیں۔ لیکن کیا پاکستان میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی پیمرا کے پاس ایسا طریقہ کار نہیں کہ یہ غیر قانونی ایف ایم ریڈیو اسٹیشنز پنپنے نہ پائیں؟ اس پر میں نے براڈ کاسٹ انجینئر نعیم مرزا سے بات کی، جاننا چاہا کہ غیر قانونی یا غیر لائسنس یافتہ ایف ایم ریڈیوز کہاں پر ہیں اور پیمرا کے رٹ ان کے مقابلے میں کہاں پر ہے۔
انفیکٹ سیٹلڈ ایریا میں تو بڑی اچھی رٹ ہے پیمرا کی، اور وہ مانیٹر کرتے رہتے ہیں، ان کے ابھی ہر ڈویژنل لیول پہ پیمرا کے انسپیکٹرز ہیں جو اس کو چیک کرتے رہتے ہیں،
ٹھیک ہے۔
لیکن جیسے یہ ہمارے فوٹاز کے ایریا ہیں، وہاں پہ ان کو کاؤنٹ کرنا یا ان کو یہ سمجھنا کہ وہاں پہ کتنے ہیں، یہ آن گراؤنڈ اٹ از ڈیفیکلٹ، کیونکہ یہ مختلف علاقوں میں مختلف گروپس نے اپنے اپنے ایف ایم ریڈیو اسٹیشن جو ہیں وہ بنائے ہوتے ہیں۔
اچھا، تو پیمرا ان کو روکنے کے لیے، ایسے ایف ایم ریڈیو اسٹیشن کو روکنے کے لیے کیا کر سکتی ہے؟ جی
سب سے پہلے تو ان ریڈیوز کو لوکیٹ کرنا کہ وہ کس فریکوینسی پہ آپریٹ کر رہے ہیں، اور وہ فریکوینسی اے ہے، تو اس کے دو طریقے ہیں اس کو روکنے کے لیے۔ جو سب سے ایزی اور جو سب سے کنوینئنٹ طریقہ ہے پیمرا کے پاس یا کسی بھی ایجنسی کے پاس، وہ یہ ہے کہ اسی پاور کا، اسی فریکوینسی پہ بہتر پاور کا ایک ٹرانسمیٹر آن کر دیا جائے،
ٹھیک ہے۔
وہ کیا کرے گا کہ وہ جو الیگل ریڈیو اسٹیشن ہے اس کے سگنلز کو سپریس کر دے گا،
ٹھیک۔
تو ایف ایم میں جو سگنل پاورفل ہوتا ہے وہی ریڈیو پہ آتا ہے، اور دوسری آپشن یہ ہے کہ ایف ایم ریڈیو فریکوینسی کے جیمرز آتے ہیں، جیسے لائک بہت سارے وی آئی پیز ہوتے ہیں، تو وہ انہوں نے جیمنگ اکوپمنٹ آر ایف جیمرز یوز کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ ایف ایم کے پورے بینڈ کی فریکوینسی کو وہ سکین کرتے رہتے ہیں، اور جہاں پہ بھی ایسا ریڈیو اسٹیشن ہو وہ اکویلنٹ فریکوینسی سے اس کو جیم کر دیتے ہیں۔ تو یہ دو ٹیکنیکس ہیں ان کو جیم کرنے کے لیے۔
اچھا، تو ان کو اب تک پیمرا روکنے کے لیے کیا کرتی آئی ہے؟ یہ تو آپ نے بتا دیا کہ یہ اس طریقے سے جام بھی کیا جا سکتا، وہ بھی کیا سکتا، تو پیمرا کیوں استعمال کیوں نہیں کر رہی؟
انفیکٹ میرا اپنا پرسنل خیال یہ ہے کہ ان ایریاز میں پیمرا کے رٹ نہیں ہے،
اچھا،
اور وہاں پہ جو ادارے آپریٹ کر رہے ہیں وہی اپنی کیپیسٹی میں اس کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پیمرا ایون کے اگر میں دیکھوں تو ہمارا آزاد جموں اور کشمیر ہے، ایون کہ پیمرا کی ابھی وہاں بھی رٹ نہیں ہے۔ انفیکٹ پیمرا ابھی جو آرڈیننس ہے وہ پاکستان کے چاروں صوبوں تک ہی، اور گلگت بلتستان انہیں تک ہی محیط ہے، وہ ایریا پیمرا کے انڈر کنٹرول ہے ہی نہیں، پیمرا کی کوئی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے ان کو آپریٹ کرنے کے لیے۔
اچھا، آپ نہ صرف ایف ایم ریڈیو کا اسٹیشنز کا تجربہ رکھتے ہیں، آپ انجینئر ہیں، آپ ان فریکوینسیز کو بھی سمجھتے ہیں، اور جس طریقے سے روکا جا سکتا ہے اس سے بھی بخوبی واقف ہیں۔ اب تو ٹیکنالوجی کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہے نا، ایسی کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے کہ جہاں سے یہ غیر قانونی یا غیر لائسنس والے ریڈیو آپریٹ کر رہے ہوں وہاں پہ ان کو ڈزن کام ختم کر دیا جائے، ان کا مطلب کوئی شوٹ آئے، شاٹ آئے۔ اب میں ڈرون وغیرہ کی تو نہیں بات کر رہا، لیکن ان کو تباہ تو کیا جا سکتا ہے نا۔
100% کیا جا سکتا ہے، یہ بہت بیسک ٹیکنالوجی کے اکوپمنٹ اویلیبل ہیں۔ جیسے یہ سارے ایف ایم ریڈیو یا کوئی بھی سگنل جو ہوا کے دوش پہ کام کرتا ہے دیٹ از کالڈ ریڈیو فریکوینسی سگنل, اور ایسے اکوپمنٹ ہیں جو نہ صرف ان ریڈیو فریکوینسی کی انٹینسٹی, دوسرے لفظوں میں ان کی پاور کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں, بلکہ ان کی ڈائریکشن کو بھی فائنڈ کر سکتے ہیں کہ یہ کس پرٹیکولر ڈائریکشن سے یہ سگنل جو ہیں امٹ کیے جا رہے ہیں, سگنل انیشیٹ ہو رہے ہیں. تو ڈیفینیٹلی ایسے اکوپمنٹ ہیں جن کو ڈائریکشن فائنڈرز کہتے ہیں, جو آر ایف سگنلز کے دا سورس آف دا سگنلز کو پن پوائنٹ کر سکتے ہیں. تو یہ بڑی آسانی سے ہو سکتا ہے ود دا ہیلپ آف ٹیکنالوجی اینڈ اکوپمنٹ.
تو اب تک کیا کیوں نہیں گیا؟
پروبیبلی میرا اپنا پرسنل خیال ہے کہ جو ہمارا ایکسپیرینس ہے وہ لیک آف ریسورسز ہے, ریسورسز کی کمی ہے, فنڈس کی کمی ہے, یا کیپیسٹی کی کمی ہے, یا نالج کی کمی ہے. لیکن بہرحال یہ کوئی بھی لرنرڈ جو ہے انجینئر یا کوئی انسٹیٹیوشن اس کو بڑی آسانی سے کر سکتا ہے. یہ تو ٹیکنالوجی آج کل انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے کہ آپ کس طرح ان سورس کو لوکیٹ کر سکتے ہیں اور ان کو جیم کر سکتے ہیں.
براڈ کاسٹ انجینئر نعیم مرزا غیر قانونی اور غیر لائسنس یافتہ ایف ایم ریڈیو اسٹیشنس کی حرکتوں کے بارے میں بات کر رہے تھے. حالات حضرہ کا پروگرام سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. ایسا کیوں ہے کہ پاکستان کا نام جہاں کوئی غلط کام ہو وہیں آتا ہے, اور خود پاکستان میں کیا اچھے کام نہیں ہوتے؟ کس نے کہا نہیں ہوتے, بہت سارے اچھے کام ہوتے ہیں. ہارون رشید کی رپورٹ اسی سلسلے میں آنے کو ہے. سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
ہمارے نامہ نگار قریا قریا گاؤں گاؤں,
ریمیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ.
شمائلہ جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور.
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید بی بی سی اسلام آباد.
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے.
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. عبدالرشید شکور بی بی سی دبئی.
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا. شہزاد ملک بی بی سی اسلام آباد.
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے. ریاض مسرور بی بی سی سری نگر.
دوسری یا تیسری شادی کرے تو اسے طلاق مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے. امبر شمسی بی بی سی اسلام آباد.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے.
سرمین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ سے لاپتہ ہونے والے ڈیرہ بگٹی کے صحافی کا سراغ 12 دن گزر گئے ابھی تک نہیں لگا. صحافی منظور احمد بگٹی اپنے ایک دوست کے ہمراہ کوئٹہ سے لاپتہ ہوئے تھے. تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم.
منظور احمد بگٹی اور اس کے دوست کی گمشدگی کا مقدمہ کوئٹہ کے سیول لائنز پولیس اسٹیشن میں درج کیا گیا ہے. اس مقدمے کے تفتیشی افسر نے بتایا کہ سلسلے میں تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے, لیکن ان کی بازیابی کے حوالے سے تاحال کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے. منظور بگٹی ڈیرہ بگٹی میں پاکستان ٹیلی ویژن کے نمائندے کے طور پر کام کر رہے تھے. وہ 7 نومبر کو لاپتہ ہوئے. تاحال ان کے اغوا کے محرکات معلوم نہیں ہو سکے ہیں. منظور بگٹی کے چچا امام بخش بگٹی کا کہنا ہے کہ ان کی گمشدگی کے بعد تاحال تاوان کے لیے کسی نے رابطہ نہیں کیا ہے.
اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ابھی تک کسی نے ہم سے کوئی رابطہ نہیں کیا.
کارکن صحافیوں کی تنظیم بلوچستان یونین آف جرنلسٹ نے صحافی کی گمشدگی پر تشویش کا اظہار کیا ہے. بی یو جے کے صدر عرفان سعید کا کہنا ہے کہ مقتول صحافیوں کے قتل کے کیسوں کی تحقیقات کے حوالے سے پولیس کا جو رویہ ہے وہی رویہ لاپتہ ہونے والے صحافی کے کیس میں بھی اختیار کیا گیا ہے.
معلومات نہیں ملی, پولیس بھی ایز یوزول جس طرح تمام کیسز کے بارے میں ہمارے صحافیوں کے کیسز میں جس طرح پولیس کی جو رویہ ہے وہ اسی طرح ہی ہے. اس میں بھی انہوں نے کہا جی ہم پتہ کرا رہے ہیں, اب تک کوئی ہمیں سراغ نہیں ملا. حالانکہ جو چیزیں ہم نے ایویڈنس فراہم کی ہیں گاڑی کے حوالے سے, گاڑی کا کلر, گاڑی کا نمبر, ہر چیز, اور دن دیاڑے یہ سارا واقعہ ہوا ہے, جس کی وجہ سے کافی تشویش کی لہر دوڑی ہے صحافی برادری میں.
بلوچستان یونین آف جرنلسٹ نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ لاپتہ ہونے والے صحافی کو فوری طور پر بازیاب کرایا جائے. محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ.
بھارت کی شمالی ریاست ہریانہ کے حصار شہر میں آج دن بھر ایک ہندو مذہبی رہنما کو گرفتار کرنے کی کوشش میں پولیس اور ان کے عقیدت مندوں کے درمیان جھڑپیں جاری رہیں. پولیس کا الزام ہے کہ آشرم کے اندر سے فائرنگ کی گئی جس سے 9 لوگ زخمی بھی ہوئے. صورتحال جاننے کے لیے اپنے نامہ نگار زبیر احمد سے میں نے بات کی جو علاقے کے جائے واردات کے پہنچنا چاہتے تھے لیکن پہنچ نہیں پا رہے تھے. بقیہ احوال انہیں کی زبانی.
کچھ دنوں پہلے ہریانہ کی عدالت عالیہ نے ہریانہ سرکار کو یہ حکم دیا تھا کہ یہ جو بابا ہیں جن کے خلاف مقدمہ ہے, مقدمہ قتل ہے, ان کو دوبارہ سے حراست میں لیا جائے کیونکہ وہ بیل پہ رہا تھے.
بابا کا پورا نام, بابا کا پورا نام یہ
رامپال, رامپال. تو رامپال جی کے جو مداح ہیں وہ ان کے آشرم سے انہیں پولیس لینے آئی تو وہ بھڑ گئے پولیس سے یہ کہہ کے کہ بابا کی طبیعت خراب, ان کو یہاں سے نہیں لے جا سکتے. تو اس طرح سے پولیس اور ان کے جو سپورٹرز ہیں ان کے بیچ میں کلیش بھی ہوا, اور میں نے یہ سنا ہے کہ دونوں طرف سے پتھراؤ بھی ہوئے اور گولیاں بھی چلی.
تو بابا پر الزام یہ ہے کہ وہ کسی کس واردات میں ملوث رہے.
2006 میں ایک واقعہ ہوا تھا بابا کے ایک اور جگہ, کوئی آشرم ہے ان کا ہریانہ میں ہی, وہاں پر اور ان کے سپورٹرز اور گاؤں والوں کے درمیان جھڑپ ہوئی تھی جس میں گاؤں کے دو لوگ ہلاک ہو گئے تھے. اس کے بعد بابا کے خلاف اور ان کے جو دو چار سپورٹرز ان کے خلاف قتل کا مقدمہ دائر کیا گیا تھا. بابا 22 مہینے جیل میں بھی رہے اس کی وجہ سے, اور اس کے بعد بیل پہ رہا تھے. اب جو ہے دوبارہ ان کے خلاف کچھ وہاں کے وکلا نے یہ درخواست دی عدالت میں کہ یہ ان کو دوبارہ سے حراست میں لیا جائے, اور جب ہائی کورٹ نے یہ سمن جاری کیا تو بابا کورٹ میں حاضر نہیں ہوئے. اس کے بعد یہاں کی حکومت کو پھٹکار پڑی عدالت سے, اور عدالت نے کہا کہ آپ جمعے تک ان کو ہمارے عدالت میں حاضر کیجئے. اور جب آپ آج پولیس گئی تو وہاں پر بابا کے جو حامی تھے سپورٹر سے وہ ان کو اندر جانے نہیں دے رہے آشرم میں. آشرم کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے پولیس نے, وہاں کوئی نہ جا پا رہا ہے اندر, اور ابھی جو باہر نکلنے والے ہیں وہاں سے جو عام شہری وہاں پر ڈیوٹیز ہیں وہ ان کو آنے دیا جا رہا ہے.
تو جبیر احمد, بابا رامپال کی فالوئنگ, عقیدت مندوں کی تعداد, ماننے والے کتنے ہوں گے اندازہ؟
حقیقت تو یہ ہے شفیع صاحب کہ میں نے پہلی بار ان کا نام سنا, اور ہمارے دفتر میں بھی لوگوں نے پہلی بار ان کا نام سنا, لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں ہریانہ, پنجاب اور دلی جو شمالی ہندوستان ہے, شمالی بھارت ہے, وہاں پر ان کے مداحوں کی تعداد لاکھوں میں ہے. اور یہ بڑے ہائی ٹیک بابا ہیں, ان کی اپنی ویب سائٹ ہے جس میں وہ لائیو ویڈیو وغیرہ بھی چلتی رہتی ہے, جس میں وہ دکھانا, وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ کو کوئی کوئی کسی طرح کا بھی مرض آپ کو ہے وہ وہاں پر اس کو شفا اس انسان کو ملتا ہے اگر آپ وہاں جائیں بابا کے آشرم.
اچھا, تو بابا
ایک سرکاری ملازم تھے ہریانہ گورنمنٹ میں, اور اس کے بعد جب ان کی یہ جو یہ کام کرتے ہیں وہ چل پڑا تو انہوں نے استعفیٰ دے دیا, اور فل ٹائم جو ہے آشرم انہوں نے دو چار جگہ کھول لیا ہریانہ میں.
پڑھے لکھے ہیں, تعلیم یافتہ ہیں, سند کیا؟
تعلیم یافتہ ہیں, وہ انجینئر ہیں پیشے سے, اور جب وہ سرکار میں تھے تب سے ہی انہوں نے لوگوں کی جو ہے تیمارداری شروع کر دی تھی اور علاج کرنا شروع کر دیا تھا ایسے مرض کا جس کا علاج بالکل نہیں ہے, یہ ان کا دعویٰ ہے. اور آشرم چل پڑا تو انہوں نے دو تین اور آشرم کھول دیے, اور ابھی فی الحال ہزار میں اس آشرم میں وہ ہیں جہاں پر پولیس پہنچنے کی کوشش کر رہی
ہے. عمر اندازن کیا ہوگی
ان کی؟ 63 سال ہے عمر.
63 سال کی عمر کے بابا آشرم میں بند, آشرم میں ان کے عقیدت مندوں اور پولیس میں جھڑپ ہوئی ہے. احوال بتا رہے تھے ہمارے نامہ نگار زبیر احمد. پاکستان میں سب کچھ ایسا نہیں ہے کہ بس برا ہی برا ہے, کچھ اچھا بھی ہے, لیکن شاید قومی میڈیا بھی اسے وہ توجہ نہیں دیتا یا نہیں دے پاتا کہ جو اس کا حق ہے. کیونکہ کہیں ٹھٹے کی دیہاتی عورت شمسی توانائی سے چلنے والے لیمپس فروخت کر کے دیہات کو روشن کرنے کے ساتھ ساتھ خود منافع کما رہی ہے, کہیں کوٹ ادو کی عورتیں موٹر سائیکل کا موبل آئل تبدیل کر کے مقامی آبادی اور خود کو فائدہ پہنچا رہی ہیں, اور کہیں مٹی کے بغیر زراعت اور ٹیلی فون پر طبی مشورے دے کر لوگوں کی زندگیوں کو مثبت انداز سے بدلا جا رہا ہے. اس تمیز کے بعد قصہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھی ہارون رشید نے گزشتہ روز کراچی میں ایسے ہی منصوبوں کے ایوارڈز کی ایک تقریب میں شرکت کی. ظاہر ہے ہم سے نہ رہا گیا اور یہ رپورٹ آئی.
پاکستان میں ایک کثیر الملکی کمپنی شیل تعمیر نے نوجوانوں کا اپنے کاروبار شروع کرنے میں مدد کا ایک سلسلہ گزشتہ ایک دہائی سے شروع کر رکھا ہے. اس سلسلے میں 18 سے 32 سالہ نوجوانوں کے درمیان مقابلے کا رجحان پیدا کرنے، ان کی کاروباری کامیابیوں کو تسلیم کرنے اور ان کی کوششوں کے اعتراف کی خاطر سالانہ ایوارڈز کا بھی بندوبست کر رکھا ہے۔ اسی سلسلے کی ایک تقریب کل کراچی میں منعقد ہوئی۔ اس سال 12 بہترین نئے لیکن کامیاب کاروبار کراچی لائے گئے اور تاریخی محتا محل کے سبزہ زار میں انہوں نے اپنے سٹال لگائے۔ اس مقصد کے لیے کراچی میں شاید ہی اس سے بہتر جگہ مل سکتی۔ یہ تاریخی عمارت بھی مرواڑی نسل سے تعلق رکھنے والے ایک کامیاب تاجر شیو رتن محتا نے 1927 میں تعمیر کروایا تھا۔ اس سال 4 شعبوں میں اچھے کاروباری آئیڈیاز کو ایوارڈ سے نوازا گیا۔ ان میں زندگیاں تبدیل کرنے کے شعبے میں حمیرہ بچل کو کراچی کے دیہی علاقوں میں تعلیم اور کاروبار کے فروغ میں انوکھے ماڈل پیش کرنے پر یہ انعام دیا گیا۔ اس ماڈل کے تحت عورتوں کو سلائی کڑھائی اور ان کے بچوں کو تعلیم کی صورت میں دونوں فائدے دیے جاتے ہیں۔ حمیرہ مستقبل کے بارے میں بتاتے ہوئے کہتی ہیں،
اس وقت ہمارا اسکل ڈیولپمنٹ بہت ایک چھوٹا سا ہے، اس میں 30-20 ویمنس ہیں، لیکن آلریڈی ہمیں جو ہے دا کلاس آف کے جی 91 کراچی گرامر اسکول کے پرانے 91 کے جو اسٹوڈنٹس تھے وہ ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں اس ماڈل کے لیے کہ وہ سارے ابراڈ بیسڈ ہو گئے، وہ چاہتے ہیں پاکستان میں کچھ کریں، تو انہوں نے ایک لینڈ ایز این اے کمیونٹی اسپیس وہ ہمارے لیے پرچیز کیا ہے، اس کے ماڈل اینڈ ڈیزائن پہ ہم کام کر رہے ہیں، تو وہ کمیونٹی جو اسپیس ہوگا وہ پیورلی کچن گارڈن کے حوالے سے، وومنز جو ہے نا ہینڈی کرافٹ اور اسٹیچنگ کے حوالے سے، تو وہ باقاعدہ ایک سسٹینیبل ماڈل کے پلان کی طرف ہم جا رہے ہیں۔
مواقع پیدا کرنے کی کیٹیگری میں تھٹا کی فاطمہ تیندائی کو شمسی توانائی کے لیمپس فروخت کر کے اپنے گاؤں کی راتوں کو روشن کرنے کے کامیاب کاروباری ماڈل پر ملا۔ انہوں نے بتایا،
گاؤں کا نام سمارٹ آنڈ ہے، 8 مہینے کے بعد میں نے 3 لاکھ کا
منافع کیا،
ساٹھ ہزار میرے پاس۔
اس سے پہلے یہ گاؤں میں کسی نے دیکھا تھا؟
نہیں نہیں، میرے ہمارے گاؤں میں لائٹ چلتی نہیں ہے،
بجلی نہیں ہے،
بہت فائدہ ہے، ساری رات چلتی ہے، ایک دو تو منا گھر کے لیے منگوائیے، ایک دو زمین کو کام لگ رہا ہے، رات ساری رات گھومتے رہتے ہیں۔
یہ مطلب کتنے کا ہے؟
یہ 1000 روپے کی خریدا، یہ 1500 کی خریدا، یہ 4000 روپے کی خریدے،
ماحولیات کے شعبے میں کیپچر موبیلٹی نامی ایک کمپنی کا شاہراہوں پر لاکھوں گاڑیوں کی ہر وقت نقل و حرکت سے توانائی پیدا کرنے کے منصوبے کو ملا۔ یہ توانائی کھمبوں پر خصوصی آلات نصب کر کے حاصل کی جا سکتی ہے۔ اسمارٹ سرجی سول نامی کمپنی کو سرجری کے نئے جدید آلات متعارف کروانے کی وجہ سے انعام دیا گیا۔ لیکن بہترین صرف یہ 4 کاروبار نہیں تھے بلکہ 12 کے 12 ہی تعریف کے مستحق سمجھے گئے۔ ڈاکٹرز نامی ایک منصوبے میں ٹیلی فون کے ذریعے 100 روپے کی قلیل فیس میں بہترین طبی ماہرین آپ کو فون پر ہی ابتدائی مشورے دیتے ہیں۔ اس منصوبے سے میلوں دور رہنے والوں کی زندگیاں کتنی آسان کر دی گئی ہیں، اس کا احساس ان منصوبوں کو دیکھ کر ہی ہوتا ہے۔ پاکستان ایک زرعی ملک ہے، کیا یہاں مٹی کے بغیر صرف پانی کے ذریعے زراعت ممکن ہے؟ اس آئیڈیا کے ایک منتظم نے بتایا،
ایکرز کے اوپر آپ نے اگر پانی آپ نے ویسٹ کر دیا ایک دن کا،
پاکستان میں مٹی تو بہت ہے پانی کم ہے،
اسی کے لیے تو ہے یہ کہ آپ کا جو پانی ہے وہ ویسٹ نہیں ہو رہا، آپ کا پانی سرکولیٹ ہو رہا ہے، اس پائپ سے
ریسائکل ہو رہا ہے،
اس پانی پائپ سے انپٹ ہو رہا ہے، یہاں سے آؤٹ پٹ ہو رہا ہے، آؤٹ پٹ ہو کے ایک نیچے ٹینک میں وہاں پہ جمع ہو رہا ہے، پھر موٹر کے تھرو واپس ریسائکل اوپر آ رہا ہے۔ سو پانی جو ویسٹ ہونے کا ہے نا، ہمارے پاس خطرہ کہ ایک بار ہم نے پانی لے لیا پھر ویسٹ ہو گیا، وہ نہیں ہے اس کے اندر، پانی ری یوز ہوتا جا رہا ہے۔ جو جہاں پہ مٹی بہت ہے اور پانی کم ہے وہاں پہ تو یہ بہت ہی بہترین ٹیکنالوجی۔
اس مقابلے کی ایک جج نیلوفر سعید ان کوششوں سے کافی متاثر دکھائی دیں۔
میں کہتی ہوں کہ اگر ایسے اور بھی لوگ کمپنیز وغیرہ کرتے جائیں نا، تو اس سے لوگوں کو انکریجمنٹ بہت ملتی ہے، اور انکریجمنٹ ملنے سے ان کو کانفیڈنس ملتی ہے، کانفیڈنس ملنے سے ان کی بیسٹ پروڈکشن نکلتی ہے، سب سے زیادہ وہ اپنی کر کے اور کتنی خوشی سے بتاتی ہیں کہ جی ہمیں یہ آتا ہے، ہم اتنا کماتے ہیں۔ اور ہر گھر میں اگر بزنس کر لیں، انٹرپرینیور کر لیں، جابس کی تو ویسے ہی شارٹیج ہے فار ان پڑھ لوگ، تو اگر یہ کر لیں پھر ان کے بچے یہ سیکھ لیں، تو یہ تو 10-12 فرینچائز کھول سکتے ہیں اپنی بزنسز۔
پاکستان جو ورلڈ بینک کی کاروبار دوست ممالک کی رینکنگ کے مطابق 127 سے مزید ایک درجہ نیچے گر کر 128 پر اس سال پہنچ گیا ہے، وہاں اس طرح کے کاروباری منصوبوں کی کامیابی مستقبل کے لیے ایک امید کی کرن ہے۔ ہارون رشید، BBC کراچی۔
پاکستان کی اچھی اچھی چیزیں، اور اسی اچھی بات پر سربین اپنے اختتام کو پہنچا. سربین کے ایڈیٹر تھے سقلان امام, پروڈیوسر تھی ماں پارا صفدر, اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے اسرار الحق, لندن سے وکٹوریا فوربس. تو میں اپنی پوری ٹیم سمیت ظاہر ہے اب آپ سے اجازت چاہوں گا, لیکن آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں, یہ ذمہ داری ہے محمد عبداللہ فاروقی کی.
اسرائیلی پولیس کا کہنا ہے کہ یروشلم میں یہودیوں کی ایک عبادت گاہ پر حملے کے نتیجے میں 2 فلسطینی حملہ آوروں سمیت 6 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے دائرے کا کہنا ہے کہ صومالیہ میں سیلاب سے کم از کم 28,000 افراد بے گھر ہو گئے ہیں, جن میں اکثر کا تعلق دریائے شلبی کے ساتھ واقع وادی سے ہے. پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع چارسدہ میں پولیس وین پر حملے میں 2 پولیس اہلکار زخمی ہو گئے ہیں. آسٹریا کے دارالحکومت ویانا میں ایران اور 6 عالمی طاقتوں کے درمیان ایران کے جوہری پروگرام پر مذاکرات کا آخری مرحلہ جاری ہے. جاپان کے وزیر اعظم شنزو آئبے نے ملک میں طے شدہ مدت سے 2 سال قبل انتخابات کرانے کا اعلان کر دیا ہے. اور افریقی ملک آئیوری کوسٹ میں فوجی اہلکار شہر آبیجان اور دیگر شہروں کی سڑکوں پر اپنی تنخواہوں میں اضافے اور نوکریوں میں ترقیوں کے لیے مظاہرے کر رہے ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.